والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغویت پر ان کا گزر ہوتا ہے تو بزرگانہ طور پر گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنائیے. سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. نیک لوگوں کی مزید چند نشانیاں. عباد الرحمن یعنی اللہ تعالی جو مہربان ہے، اللہ تعالی کے نیک بندوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی شرک نہیں کرتے، بت پرستی قبر پرستی سے بچتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، فسق و فجور نہیں کرتے، کفر سے الگ تھلگ رہتے ہیں، لغو اور باطل کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، گانا اور اسی طرح سر تال اور میوزک نہیں سنتے، مشرکوں کی عیدیں نہیں مناتے، خیانت نہیں کرتے، بری مجلسوں میں نشست نہیں رکھتے، شرابیں نہیں پیتے، شراب خانوں میں نہیں جاتے، اس کی رغبت نہیں کرتے. سنن ترمذی کی حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ سچے مؤمن کو چاہیے کہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر دور شراب چل رہا ہو، اور یہ بھی مطلب ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. صحیحین نے سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتا دوں؟ تین دفعہ یہی فرمایا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول. رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اس وقت تک رسول اللہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اب اس سے الگ ہو کر فرمانے لگے، جھوٹی بات کہنا، سنو اور جھوٹی گواہی دینا. اسے بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم اپنے دل میں کہنے لگے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جاتے. زیادہ ظاہر لفظوں سے تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ کے پاس نہیں جاتے، اسی لیے آگے بیان ہوا کہ اگر اتفاقاً گزر ہو جائے تو وہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں لیتے، منہ پھیرے مڑ جاتے ہیں. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کسی کھیل کے پاس سے گزرے تو منہ پھیرے ہوئے بغیر رکے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کریم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے ان بزرگ بندوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیتیں سن کر ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے ایمان اور توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کی صفت اور بڑھ جاتی ہے، بخلاف کفار کے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر نہیں ہوتا، وہ اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں رہتے، نہ اپنا کفر چھوڑتے، نہ سرکشی طغیانی اور جہالت و ضلالت سے باز آتے ہیں. ایمان والوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور بیمار دل والوں کی گندگی ابھر آتی ہے. بس کافر اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں. ان مؤمنوں کی حالت ان کے برعکس ہے، نہ یہ حق سے بہرے ہیں نہ حق سے اندھے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، اپنی اصلاح یعنی درستگی کرتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن اندھا پن بہرا پن نہیں چھوڑتے. شعبی رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ دوسروں کو سجدے میں پاتا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ کس آیت کو پڑھ کر سجدہ کیا ہے، تو کیا وہ بھی ان کے ساتھ سجدہ کرے؟ تو شعبی رحمہ اللہ نے یہی آیت پڑھی، یعنی سجدہ نہ کرے، اس لیے کہ اس نے نہ سجدے کی آیت پڑھی، نہ سنی، نہ سوچی. تو مؤمن کو کوئی کام اندھا دھند نہ کرنا چاہیے، جب تک اس کے سامنے کسی چیز کی حقیقت نہ ہو اسے شامل نہ ہونا چاہیے. پھر ان بزرگ بندوں کی ایک دعا بیان ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کہ ان کی اولادیں بھی ان کی طرح رب کی فرما بردار، عبادت گزار، موحد اور مشرک نہ ہو، تاکہ دنیا میں بھی اس نیک اولاد سے ان کا دل ٹھنڈا رہے اور آخرت میں بھی یہ انہیں اچھی حالت میں دیکھ کر خوش ہوں. اس دعا سے ان کی غرض خوبصورتی اور جمال کی نہیں بلکہ نیکی اور اچھے اخلاق کی ہے. مسلمان کی سچی خوشی اسی میں ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، دوست احباب کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار دیکھے، وہ ظالم نہ ہو، بدکار نہ ہو، سچے مسلمان ہو. مقداد کو دیکھ کر ایک صاحب فرمانے لگے، یہ صحابی ہیں، ان آنکھوں کو مبارکباد ہو جنہوں نے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، کاش کہ ہم بھی رسول اللہ کو دیکھتے اور آپ کی طرح فیض صحبت حاصل کرتے. اس پر مقداد رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، تو نفیر کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ اس بات میں تو کوئی برائی نہیں، پھر یہ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنے میں مقداد رضی اللہ نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس چیز کی آرزو کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ یہ اگر اس وقت ہوتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان کا کیا حال ہوتا؟ اللہ کی قسم، وہ لوگ بھی تو رسول اللہ کے زمانے میں تھے جنہوں نے نہ آپ کی تصدیق کی نہ تابعداری کی، اور اوندھے منہ کفر اور شرک پر اڑے رہنے کی وجہ سے جہنم میں گئے۔ تم اللہ تعالیٰ کا یہ احسان نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام میں اور مسلمان گھروں میں پیدا کیا؟ پیدا ہوتے ہی تمہارے کانوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پڑی، اور ان بلاؤں سے تم بچا لیے گئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے جس وقت دنیا کی اندھیر نگری اپنی انتہا پر تھی۔ اس وقت دنیا والوں کے نزدیک بت پرستی سے بہتر کوئی مذہب نہ تھا۔ رسول اللہ فرقان لے کر آئے، حق و باطل میں تمیز کی، باپ بیٹے جدا ہو گئے۔ مسلمان اپنے باپ دادوں، بیٹوں، پوتوں، دوست احباب کو کفر پر دیکھتے، ان سے انہیں کوئی محبت پیار نہیں ہوتا تھا، بلکہ کھڑتے تھے کہ یہ جہنمی ہے۔ اسی لیے ان کی دعائیں ہوتی تھیں کہ ہمیں ہماری اولادوں اور بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک اے اللہ عطا فرمائیے، کیونکہ کفار کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھیں۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ اس دعا کا آخر میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اے اللہ لوگوں کا رہبر بنا دیجئے کہ ہم انہیں نیکی کی تعلیم دیں، لوگ بھلائی میں ہماری اقتداء کریں، ہماری اولاد ہماری راہ چلے تاکہ ثواب بڑھ جائے اور ان کی نیکیوں کا باعث بھی ہم بن جائیں۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزیں نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یا علم جس سے اس کے بعد نفع اٹھایا جائے، یا صدقہ جاریہ۔